الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. گزشتہ سے پیوستہ علم عقیدہ کی مبادیات کے بعد آج ہم باقاعدہ کتاب کا آغاز کر رہے ہیں. آج کی گفتگو ہماری چار نقاط پر مشتمل ہے. پہلا نقطہ، کون ہے وہ ہستی جس نے یہ کتاب لکھی ہے؟ دوسرا نقطہ، کتاب جو لکھی ہے اس کا نام کیا ہے؟ اور تیسرا نقطہ، اس کا معنی کیا ہے؟ اور چوتھا نقطہ، اس کتاب کے مندرجات کا خلاصہ کیا ہے؟ وہ کتاب جو الاصول الثلاثہ کے نام سے معروف ہے، جس کی حقیقت کو ابھی ہم پیش کریں گے، اس کے مؤلف امام محمد بن عبد الوہاب بن سلمان بن سلیمان بن علی بن محمد بن احمد بن راشد التمیمی ہے. امام محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان بن علی بن محمد بن احمد بن راشد التمیمی. امام محمد بن عبد الوہاب تمیمی رحمہ اللہ، ان کو تمیمی اس لیے کہا جاتا تھا کہ ان کا تعلق اس مبارک خاندان سے ہے جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح بخاری 2543، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ما زلت احب بنی تمیم منذ ثلاث، جب سے میں نے تین چیزیں بنو تمیم کے متعلق سنی ہیں اس وقت سے مجھے ان سے محبت ہوگی. سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فیہم سمعتہ یقول، اور وہ تینوں باتیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق بیان کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم اشد امتی علی الدجال، بنو تمیم یہ ایسا مبارک قبیلہ ہے کہ دجال کے مقابلے میں سب سے سخت لوگ یہی ثابت ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، وجاءت صدقاتهم، جب اس قبیلے سے زکوٰۃ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هذه صدقات قومنا، یہ ہماری قوم کے صدقات آئے ہیں. وَكَانَتْ سَبِيَّةٌ مِّنْهُمْ عِنْدَ عَائِشَةٌ، ایک لونڈی اسی خاندان کی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھی، تو آپ نے حکم دیا، اعتقیها، اسے فوراً آزاد کر دو، فَإِنَّهَا مِنْ وَلَدِ اسْمَعِيلِ، کیونکہ یہ اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے. تو ان تین باتوں کی بنیاد پر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے اس قبیلے سے محبت ہوگی. امام محمد بن عبد الوہاب تمیمی رحمہ اللہ، جن کا تعلق بنو تمیم کے ساتھ تھا، اور یہ نجد یمامہ کی سرزمین پر آباد تھے. یمین علی آفندی، جس نے 1018 ہجری جو کہ 1609 عیسوی کے موافق ہے، جو تاریخ لکھی ہے ان دستاویزات میں حکومت عثمانیہ کے متعلق جو بات تحریر کی ہے کہ سلطنت عثمانیہ 32 صوبوں پر منقسم تھی، جن میں سے 14 عرب کے صوبے تھے لیکن ان میں نجد شامل نہیں تھا۔ امام محمد بن عبد الوہاب تمیمی رحمہ اللہ 1115 ہجری کو عیینہ کی ایک بستی میں نہایت ایماندار اور شریف گھرانے میں پیدا ہوئے۔ یہ نہایت ایماندار اور شریف گھرانے سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے پورے خاندان کو ایک علمی اور دینی خاندان بنایا تھا۔ عربی زبان میں ایک شعر ہے، قل لمن ساد ثم ساد ابوه، قل لمن ساد ثم ساد ابوه، کہہ دو اس ہستی کے لیے جو خود بھی سردار اس کا والد بھی سردار تھا، ثم قد ساد قبل ذلك جده، اور اس کا دادا بھی سردار تھا۔ تو امام محمد بن عبد الوہاب تمیمی رحمہ اللہ نے ایک ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی جن کی زندگی کا محور و مرکز صرف دین تھا۔ آپ کے والد الشیخ عبد الوہاب بہت بڑے عالم، عیینہ کے سب سے بڑے مفتی، اور عیینہ اور پھر حویملہ ان دونوں شہروں کے منصب قضاء پہ فائز تھے۔ دادا شیخ سلیمان بن علی کو دیکھی، یہ پورے بلاد نجد کے مفتی تھے اور رئیس العلماء تھے، اور کتابیں لکھتی ہیں کہ اس وقت کے تمام علماء سے سب سے زیادہ علم اللہ نے انہیں عطا کیا تھا، بلکہ علماء نجد کے لیے مرجع سمجھے جاتے تھے، اور یہ بھی عیینہ کے قاضی بنے، ان کو بھی جسٹس بنایا گیا۔ ان کے چچا ابراہیم بن سلیمان کو دیکھیے، جو بہت ہی معروف ہیں کاتب کے طور پہ، کہ انہوں نے بہت کچھ لکھا دین کے بارے میں۔ ان کے دوسرے چچا عبد الرحمن بن ابراہیم ہیں، یہ ان کے چچیرے بھائی ہیں، کمال کا یہ عالم تھا۔ خود امام محمد بن عبد الوہاب کو اللہ نے 5 بیٹے دیے، اور 5 میں سے 4 جو ہیں وہ کبار علماء تھے اس وقت کے۔ ان کے بھائی سلیمان جو ہے اور ان کے آگے پوتے، سب کے سب نجد کے معروف علماء تھے۔ دوسرے چچا احمد بن سلیمان ہیں، ان کی بھی بہت شہرت تھی علمی اعتبار سے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے باپ اور دادا اور اپنے چچا اور چچیرے بھائیوں کے درمیان اس پلنے والے نے اپنی اولاد کو بھی اسی راستے پہ لگایا، اور ان کی زندگی میں بہت گہرا اثر پڑا جب انہوں نے اپنے باپ اور دادا کو کبار علماء کی سرپرستی کرتے دیکھا۔ ابن غنام بیان کرتے ہیں کہ امام محمد بن عبد الوہاب تمیمی رحمہ اللہ بڑے ہی ذہن کے تیز تھے، بڑے بیدار مغز تھے۔ حیرانگی کی بات ہے کہ بہت چھوٹی عمر میں انہوں نے قرآن حفظ کر لیا، اور چھوٹی عمر میں ہی ان کی زبان بڑی فصیح تھی، اس قدر حاضر جواب تھے اور اس قدر ان کا حافظہ تیز تھا، بہت جلدی چیزوں کو یاد کر لیتے۔ امام ابن تیمیہ اور امام ابن القیم، یہ دو ایسے مبارک نام ہیں، ان کی کتابیں جو پڑھ لے دنیا کے اندر دینی علوم سے تعلق رکھنے والوں میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو اس کا مقابلہ کر سکے جس نے ان کی کتابوں کو پڑھا ہے۔ یہ واحد شخص ہے کہ ابھی 10-12 سال عمر ہوئی تھی تو امام ابن تیمیہ اور امام ابن القیم کی بہت سی کتابوں کو نئے سرے سے امام محمد بن عبد الوہاب نے خود اپنے قلم سے لکھا، جس کے کچھ نسخے آج بھی برطانوی عجائب گھر میں محفوظ ہے۔ علم کو سیکھنے کے لیے مکہ مکرمہ کے قرب و جوار میں امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے سفر کیا۔ 12 سال کی عمر میں بالغ ہوئے اور اللہ جلال کی دی ہوئی صلاحیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے والد نے جب محسوس کیا تو ان کو امام مقرر کر دیا۔ یہ 12 سالہ نوجوان مسجد کا امام بھی مقرر ہوا اور اسی عمر میں ان کا نکاح بھی کر دیا گیا۔ علم سیکھنے کے لیے جہاں حرم مکی تشریف لے گئے وہاں مدینہ طیبہ بھی جانا ہوا اور پھر اس کے بعد عراق اور بصرہ، وہاں سے بھی علماء سے علم سیکھا۔ ان کے سب سے پہلے استاد ان کے والد تھے جن کا نام ہے عبد الوہاب، پھر شیخ عبداللہ بن محمد بن عبد اللطیف، شیخ عبداللہ بن ابراہیم بن سیف۔ اور آپ کے لیے حیرانگی ہوگی کہ ان کے اساتذہ میں سے ایک استاد ہیں شیخ محمد بن حیات بن ابراہیم السندی۔ سندھ کے علماء کا بڑا شہرہ رہا ہے، ہندوستان پاکستان کے علماء، ہندوستان پاکستان کے باسیوں کے لیے تو کوئی حیثیت نہیں رکھتے، لیکن میدان علم میں اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑے کام لیے۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ الوانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے شیخ نباش سے پڑھا اور شیخ نباش نے تحفۃ الاحوزی لکھنے والے ہندوستان کے عالم عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ سے پڑھا۔ تو اتنے بڑے محدث کی سند بھی ہندوستان ہی پہنچتی۔ ان کے اساتذہ میں سے شیخ اسماعیل بن محمد عجلونی ہیں۔ جو ہی انہوں نے دعوت کا آغاز کیا، اور ان کی دعوت کا نقطہ آغاز توحید، یہ صرف اظہار نہیں کرتے تھے، اعلان کرتے تھے یہ شرک ہے اور یہ دین ہے، تو سب سے پہلے ان کی مخالفت کرنے والے علماء السو بصرہ کے رہنے والے ان کے خلاف ہو گئے۔ 1139 ہجری میں یہ اپنے والد کے ساتھ حریملہ منتقل ہو گئے، اور تعلیم و تعلم میں اور دعوت و تبلیغ میں اپنی صلاحیتوں کو استعمال کیا۔ 1153 میں ان کے والد فوت ہو گئے۔ ان کی وفات کے بعد بہت سارے لوگوں نے ان کے ساتھ برا سلوک کرنا چاہا، یہاں تک کہ ان کے قتل کی سازش کی گئی، لیکن رب تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ حریملہ سے پھر واپس اپنے شہر عیینہ آ گئے۔ کام کرنے کا انداز یہ تھا، صرف 5 لوگوں کو اپنے پاس بلاتے اور ان کو سیر حاصل توحید کی تعلیم دیتے، اور اس وعدے کے ساتھ انہیں بھیجتے کہ اب تم نے بھی 5 5 لوگوں کو یہ علم پڑھا کے میرے پاس لانا ہے، اور جن کو پڑھنے کے لیے بلاتے وہاں حجر چھوٹے چھوٹے انہوں نے ہٹس بنائے ہوئے تھے جہاں ان کو رہائش دیتے کہ یہاں رکو اور پڑھو۔ تو ایسے ہی یہ پھیلتے پھیلتے اللہ نے اتنی قوت عطا کر دی کہ عیینہ کے جو امیر تھے ان کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ دیکھو اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، اس رب کی توحید کے اس طاقت کو استعمال کرو، اور آؤ ہم زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لوگوں نے قبر پر قبا بنایا ہوا ہے، آؤ مل کے اس کو توڑ دیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تجصص القبور، پختہ قبر بنانے سے منع کیا ہے، وَإِن يُبْنَى عَلَيْهَا، قبر پہ کوئی تعمیر کرنا، کوئی قبا بنانا، کوئی دربار بنانے سے منع کیا ہے، وَإِن يُكْتَبَ عَلَيْهَا، اس پر کتبے لکھ لکھ کے لگانے سے منع کیا ہے، وَأَن تُوطَأ، اور قبروں کی بے حرمتی کرنے سے، انہیں روندنے سے بھی منع کیا۔ عیینہ کے امیر نے جب یدین کی بات سمجھی تو 600 سپاہی ساتھ دیے، اور سب سے پہلے زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کبے کو گرا دیا گیا۔ آپ کی دعوت کے یہی تین بڑے اصول تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف لایا جائے اور انہیں شرک سے روکا جائے۔ امام محمد بن عبد الوہاب تمیمی رحمہ اللہ نے زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبے کے بعد دیگر مزید قبوں کو بھی گرا دیا۔ دوسرا کام جو انہوں نے کیا، اس وقت کی حکومت کے ساتھ مل کر وہ درخت کٹوا دیے جن درختوں کے پاس جا کے لوگ سجدے بھی کرتے، پوچھتے بھی اور تبرک بھی لیتے۔ عیینہ کے اندر اردیب نام ایک درخت تھا، اور درعیہ کے اندر قریون نام ایک درخت تھا، دونوں کو کٹوا دیا اور اس بات پہ قائل کیا وقت کے حکمران کو کہ جہاں صحابہ کرام نے بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، بیعت رضوان، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس درخت کو بھی کٹوا دیا تھا کیونکہ لوگ وہاں تبرک کے لیے جانے لگ گئے تھے۔ امام محمد بن عبد الوہاب تمیمی رحمہ اللہ نے اسی دعوت کو اس زور اور شور سے شروع کیا کہ چاروں طرف سے ان کی مخالفت بھی سامنے آئی۔ اس وقت کے کئی حکمران ان کے خلاف ہو گئے، اور بلکہ عیینہ کے حاکم کو انہوں نے دھمکی دے دی کہ اگر تم نے شیخ محمد بن عبد الوہاب کو قتل نہ کیا تو ہم تم سے جنگ کریں گے۔ یہاں تک کہ عیینہ کے حاکم پریشان ہوئے، انہوں نے وہاں سے نکلنے کا حکم دیا۔ نتیجتاً امام محمد بن عبد الوہاب تمیمی رحمہ اللہ عیینہ سے ہجرت کر کے درعیہ پیدل پہنچے۔ درعیہ کے حاکم اس وقت امیر محمد بن سعود تھے۔ جب اسے آپ کی آمد کی خبر ملی تو وہ خود ملنے آیا۔ یہ وہ مرد مجاہد ہے جس کے نام سے آج بھی یہ نام زندہ ہے، سعودیہ۔ پھر اس نے جس قوت کے ساتھ اس دعوت کو پہنچایا ہے، ہندوستان، انڈونیشیا، افغانستان، افریقہ، مراکش، مصر، شام، ان تمام علاقوں میں اس توحید کی دعوت کو پہنچانے میں امیر محمد بن سعود نے امام محمد بن عبد الوہاب تمیمی رحمہ اللہ کا ساتھ دیا۔ دونوں نے اس بات کو طے کیا تھا کہ حکومت کے معاملے میں میں دخل نہیں دوں گا اور دین کے معاملے میں آپ دخل نہیں دیں گے، لیکن حکومت آپ دین کی روشنی میں چلائیں گے، کتاب و سنت کی روشنی میں، کوئی خلاف شریعت کام نہیں کریں گے، اور زندگی کے آخر تک اسی اتفاق پر یہ قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بلندی عطا کی اس علاقے کو کہ حیرانگی ہوگی کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ جب ان کے پاس ایک عورت کو لایا گیا جس نے اقرار جرم کیا، تو سب سے پہلے وہاں عثمان بن عامر نے ان کے حکم پر ان کو رجم کیا۔ یہ سزاؤں کا آغاز بھی اسی وقت ہوا۔ اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ دنیا کو توحید آنی چاہیے، کیونکہ 124,000 پیغمبروں کو جو مشترکہ حکم دیا گیا وہ یہی تھا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ واجتنب الطاغوت۔ ہر امت میں ہم نے رسول بھیجا اور ہر امت کو یہی سب سے پہلا پیغام دیا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچ جاؤ۔ تو امام محمد بن عبد الوہاب تمیمی رحمہ اللہ نے پھر توحید پہ کتابیں لکھنا شروع کی۔ سب سے پہلے انہوں نے کتاب التوحید لکھی۔ کشف الشبہات لکھی، لوگوں کے جو شبہات تھے ان کا رد کیا۔ کتاب الاصول الثلاثہ لکھی، اسی طرح شروط الصلاۃ و ارکانہا، نماز کی شروط اور ارکان کے متعلق۔ القواعد الاربع، اصول الایمان، فضل الاسلام، کتاب الکبائر، نصیحۃ المسلمین، تفسیر الفاتحہ، مسائل الجاہلیہ، وہ جاہلیت کے مسائل جو آج بھی لوگوں میں موجود ہیں، تفسیر الشہادہ، کتاب السیرہ، الہدی النبوی، اور قرآن مجید کی بعض صورتوں کی تفسیر، اور سیرت کے متعلق چھ پہلوؤں کو پیش کیا۔ امام محمد بن عبدالوہاب تمیمی رحمہ اللہ اس قدر انہوں نے توحید کو فوکس کیا کہ وہاں کے رہنے والوں میں آج بھی اسی طرح کی توحید کی خوشبو باقی ہے۔ کف سے یہ انسان، محنت اس نے شروع کی اور پھر کیسے کیسے حالات آئے، 1158 سے لے کر پھر 1206 ہجری تک انہوں نے توحید کے پیغام کو پورے نجد میں پھیلانے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو خرچ کیا اور اس کے ساتھ جہاد بھی کیا، یہاں تک کہ پورا نجد اللہ عزوجلال نے ان کے ہاتھوں سے فتح کروایا اور وہاں کے لوگوں نے حقیقی طور پر اللہ کے دین کو قبول کیا اور قبریں اور شرک کے اڈے تمام ختم ہوئے۔ 1206 کو امام محمد بن عبد الوہاب تمیمی شوال کے مہینے میں 92 سال کی عمر میں اللہ کے پاس چلے گئے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ باقی مسائل بھی ہیں، ان پہ آپ اتنا وقت نہیں لگاتے جتنا توحید پہ لگاتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں کلاس میں آئے، پڑھاتے پڑھاتے کھڑے ہو گئے، کہتے ما رأیکم فی رجل، کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جس نے روزہ رکھا ہو اور روزے کی حالت میں اس نے گناہ کیا ہو؟ تو سب کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں اعوذ باللہ، رمضان اور اتنا بڑا گناہ؟ کہا دیکھا، بلا شبہ یہ گناہ بہت بڑا ہے، لیکن شرک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، تمہیں اس سے بھی زیادہ شرک کے بارے میں پریشان ہونا چاہیے، جس سے انسان صرف دنیا ہی نہیں اپنی آخرت بھی خراب کر بیٹھتا ہے۔ کبیرہ گناہ بھی انسان سے ہو جائے تو اللہ عزوجلال قیامت کو چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، بلکہ اللہ کے سور سفارش بھی کر دیں گے، لیکن شرک کی معافی کوئی نہیں۔ امام محمد بن عبد الوہاب تمیمی رحمہ اللہ، جب ان کی دعوت اس قدر پھیل گئی تو ایک نہیں سینکڑوں لوگ ان کے مخالف بنے اور طرح طرح کے الزامات ان پہ لگانے لگے۔ ان میں سے جو سب سے بڑا الزام لگایا گیا کہ یہ نجدی ہے، اور نجد کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ فتنے اٹھیں گے، تو گویا یہ ایک فتنہ اٹھایا۔ اس بات کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ نجد کسے کہتے ہیں اور نجد کون کون سے ہیں اور فتنے کہاں سے آئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ ہم چکے اس خالص علم کو ماننے والے ہیں جو کتاب و سنت کا علم ہے، اس لیے ہم رہنمائی لیں گے سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 7094، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ ہمارے شام کے علاقے میں برکت فرما ہمارے لیے، اللہم بارک لنا فی یمنینا، اے اللہ ہمارے یمن میں برکت فرما۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے سوال کیا اور کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وفی نجدینا، نجد میں بھی برکت کی دعا کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. صحابہ نے پھر کہا وفی نجدنا، راوی کہتے ہیں فاظنہ قال فی الثالثہ، آپ نے تیسری مرتبہ بھی وہ دعا کی، پھر آپ نے تیسری مرتبہ فرمایا ہناک الزلازل والفتن، وہاں تو زلزلے آئیں گے اور فتنے کھڑے ہوں گے، وبها يطلع قرن الشيطان، اور شیطان کے سینگ بھی وہاں سے نکلیں گے. سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2246، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم بارک لنا فی مکتنا، اللہ ہمارے مکہ میں برکت ڈال دے، اللہم بارک لنا فی مدینتنا، اے اللہ ہمارے مدینہ میں بھی برکت ڈال دے، اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ شام میں بھی برکت ڈال دے، وبارک لنا فی صاعنا، ہمارے صاع اس پیمانے میں بھی برکت ڈال دے، وبارک لنا فی مدنا، ہمارے مد میں بھی، یہ بھی پیمانہ ہے، اس میں بھی برکت ڈال. تو ایک شخص نے بول کے کہا وفی عراقنا، دعا کر دیجئے کہ عراق میں بھی برکت آئے. فأعرض عنه، آپ نے اپنا چہرہ انور پھیر لیا. فرددها ثلاثا، تین مرتبہ شخص نے کہا وفی عراقنا، اللہ کے سر عراق میں بھی. فقال بها الزلازل والفتن، عراق سے زلزلے اور فتنے آئیں گے. صحیح بخاری کی روایت ہے 7093، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا، اور یہ صحیح مسلم میں بھی روایت ہے 2905، وَهُوَ مُسْتَقْبِلَ الْمَشْرِقِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرق کی طرف چہرہ کیے ہوئے تھے، اور آپ نے فرمایا الا ان الفتنه ها هنا، خبردار فتنے یہاں سے آئیں گے، من حيث يطلع قرن الشيطان، جہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا. اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2494، جس کے لفظ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو یہ نام لیا العراق، عراق سے یہ فتنے اور زلزلے ظاہر ہوں گے. ان چار حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جانیے کہ نجد کس کا کہتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ ذو الجلال کا فرمان ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، نجد اس کا معنی ہے بلندی اور رفعت. لغت عرب میں بلندی اور رفعت کے معنی میں نجد استعمال ہوتا ہے، ہر اونچی اور بلند چیز کو نجد کہا جاتا ہے. یہی بات علامہ فیروز آبادی نے لکھی ہے کہ نجد بلند زمین کو کہتے ہیں، بلند اور واضح راستہ جو غور اور نشیب یعنی تہامہ کے بالمقابل ہے، اونچی زمین والا علاقہ جو تہامہ اور یمن سے شروع ہوتا ہے اور عراق اور شام تک پھیلا ہوا ہے، حجاز کی جانب سے اس کی ابتدا ذات عرق سے ہوتی ہے، اور ذات عرق اہل عراق کا میقات بھی ہے جہاں سے وہ احرام باندھتے. علامہ ابن منظور انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ نجد زمین کا وہ حصہ ہے جو بلند و بالا اور مضبوط اور اونچائی پر واقع ہے. لغوی اعتبار سے بھی اور جغرافیائی اعتبار سے بھی نجد بلند جگہ کو کہتے ہیں، اس لیے مورخین نے نجد کی اقسام لکھی ہیں. معجب البلدان ایک معروف کتاب ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ نجد بہت سارے ہیں، نجد آلوز، نجد آجا، نجد برق، نجد خال، نجد السراء، نجد عفر، نجد العقاب، اور نجد کب کب، اور نجد مربع،
اور نجد یمن.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو شام اور یمن کی دعا کی تھی کہ اللہ ان میں برکت فرما دے, یہ شام اور یمن کے لیے دعا کیوں کی؟ اس لیے کہ آپ مکہ مکرمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائشی اور آبائی علاقہ ہے, یہ اس وقت یمن کا شہر تھا, اور مدینہ طیبہ جو آپ کا مسکن اور مدفن ہے وہ اس وقت شام کا علاقہ تھا. اور اسی بات کو امام طیبی نے بیان کیا, یہ چونکہ اب ہم مکہ اور مدینہ دیکھتے ہیں اور شام الگ دیکھتے ہیں اور عراق الگ دیکھتے ہیں, تو نجد کے علاقوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے لیے جو دعا کی, یہ پورا حصہ یمن کہلاتا تھا اور پورا حصہ یہ شام کا علاقہ کہلاتا تھا جہاں مدینہ طیبہ. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں کھڑے ہیں اور آپ نے مشرق کی طرف منہ کیا اور آپ نے پھر اشارہ کیا کہ الا ان الفتنہ ہنا, کہ فتنہ یہاں سے اٹھے گا. نجد یمن دائیں طرف ہے اور جس کی طرف اشارہ کیا ادھر عراق ہے. اور تاریخ نے بھی یہ بات ثابت کی ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والا بھی اسی علاقے سے تھا, عراق کی طرف سے عجمی ہی تھا. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں فتنہ عراق سے ہی اٹھا تھا جو مصر تک پھیلا. جنگ جمل اور جنگ صفین بھی اسی سرزمین عراق میں ہوئی تھی اور صحابہ کرام کا بھی قیمتی خون بہایا گیا. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی یہی شہید کیا گیا, یہ کوفہ بصرہ اسی کا حصہ ہے. خوارج اسلام کا یہ پہلا نقصان کرنے والے جب اٹھے ہیں اور جہمیہ کا فتنہ اٹھا ہے, جہم بن صفوان کے نام سے, وہ عراق سے ہی نکلا تھا. معتزلہ جس نے قرآن و سنت کی نصوص کی تعویل اور طرح طرح کی باتیں نکالی اور بے شمار فقہا اور محدثین کو ناقابل برداشت ان کی وجہ سے سزائیں اور اذیتیں سہنا پڑیں, اس کے بانی بھی واصل بن عطا اور عامر بن عبید عراقی تھے. حتیٰ کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شہید کیا گیا تو اسی فرات کے کنارے پہ ہی. اور آج تاریخ یہ بتاتی ہے خوارج, شیعہ, روافض, باطنیہ, بدعات, قدریہ, جہمیہ, معتزلہ, مانویہ, مزدکیہ, بوزیہ, قادیانیہ, بہائیہ اور تاتاریوں کا فتنہ, یہ سارے فتنے اگر کھڑے ہوئے ہیں تو یہ عراق سے ہی کھڑے ہوئے, یہ یمن سے نہیں کھڑے ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا جو کی ہے وہ یمن کے لیے کی ہے اور فتنوں کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ فتنے عراق سے آئیں گے. تو نجد عراق یہ فتنوں والی جگہ ہے, نجد یمن یہ فتنوں والی جگہ نہیں. تو امام محمد بن عبد الوہاب تمیمی رحمہ اللہ کے بارے میں اس طرح کی بات کرنے والا مسکین حدیث سے بھی نابلد ہے, تاریخ اور جغرافیہ سے بھی پیدل ہے, اور عرب کے علاقوں سے بھی ناواقف ہے, اور اپنی بدعات اور رسم و رواج اور شرک جیسے گھناؤنے اعمال پہ پردہ ڈالنے کے لیے اس طرح کی وہ بےہودہ حرکتیں کرنے لگتے ہیں تاکہ لوگ ان کی بات پہ توجہ نہ دیں. امام محمد بن عبد الوہاب تمیمی رحمہ اللہ نے جو کتاب لکھی ہے اس کتاب کا نام ہے سلاسۃ الاصول و ادلتہا. آپ کی تھوڑی سی حیرانگی ہوگی, اصل کتاب جو ہے امام محمد بن عبد الوہاب کی جو الاصول الثلاثہ ہے, یہ بہت چھوٹی سی کتاب ہے جو صرف بچوں کے لیے انہوں نے لکھی تھی. الاصول الثلاثہ جو کتاب ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ الاصول الثلاثہ نہیں ہے,
اس کا اصل نام ہے ثلاثۃ الاصول و ادلتها، تین اصول اور ان کے دلائل۔ لیکن چونکہ دونوں کتابیں نہیں دیکھی ہوتی، اس لیے یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کس کتاب کو کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ بچوں کے لیے بغیر دلائل کے معظم چیزوں کو پیش کیا گیا ہے الاصول الثلاثہ میں، جبکہ جو کتاب ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ ہے ثلاثۃ الاصول و ادلتها، تین اصول اور ان کے دلائل۔ اس لیے اس کی شرح لکھنے والے شیخ ابن باز رحمہ اللہ تعالی نے بھی لکھا ہے شرح ثلاثۃ الاصول، اور اس کی شرح شیخ محمد بن صالح العثیمین میں بھی لکھی شرح ثلاثۃ الاصول، شیخ زید بن محمد بن ہادی المدخلی نے بھی طریق الوصول الى اضاح الثلاثۃ اصول، انہوں نے اس کی شرح لکھی۔ اور اس وقت جو سعودیہ کے مفتی ہیں شیخ صالح فوزان، انہوں نے بھی شرح لکھی ہے شرح ثلاثۃ الاصول۔ شیخ صالح بن عبدالعزیز آل شیخ نے بھی اس کی شرح لکھی ہے شرح ثلاثۃ الاصول۔ اور شیخ صالح العصیمی جو اس وقت عرب کے بہت معروف عالم ہیں، انہوں نے بھی شرح ثلاثۃ الاصول اس کی شرح لکھی ہے۔ شیخ عبد المحسن قاسم جو مسجد نبوی کے امام بھی ہیں، تیسیر الوصول شرح ثلاثۃ الاصول۔ شیخ خالد بن علی الغامدی جو بیت اللہ کے امام بھی ہیں، شرح ثلاثۃ الاصول کے نام سے انہوں نے بھی اس کی شرح لکھی۔ اور اسی طرح المحصول من شرح ثلاثۃ الاصول، شیخ عبداللہ غنیمان نے بھی اس کی شرح لکھی، اور شیخ محمد امان جامی نے بھی شرح ثلاثۃ الاصول کے نام سے اس کی شرح لکھی۔ شیخ صالح بن عبدالعزیز السندی، انہوں نے بھی اس کی شرح لکھی ہے شرح ثلاثۃ الاصول۔ شیخ عبداللہ بن صالح الفوزان نے بھی حصول المأمول بشرح ثلاثۃ الاصول کے نام سے اس کی شرح لکھی۔ ثلاثۃ الاصول و ادلتها، تین اصول اور ان کے دلائل۔ اصول یہ اصل کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے بنیاد، جڑ، اصل، قواعد و ضوابط۔ اصطلاحی اعتبار سے اصول کہتے ہیں ما یبنی علیہ غیرہ، ایسی بنیاد جس پہ کوئی چیز کھڑی ہو۔ جب بھی لفظ اصل بولا جاتا ہے تو سیاق کے اعتبار سے اس کے معنی کو متعین کیا جاتا ہے، کیونکہ اصل کے سات معنی ہیں۔ اصل کا ایک معنی ہے دلیل۔ جب فقہا بحث کر رہے ہو تو کہتے ہیں اصل هذه المسئلہ الاجماع، اس مسئلے کی دلیل اجماع امت ہے۔ تو وہاں اصل سے مراد ہوگا دلیل۔ اصل کا دوسرا معنی ہے راجح، جیسے اصولی بحث کرتے ہوئے کہیں گے الاصل فی الکلام الحقیقہ، کلام میں اصل یعنی راجح چیز یہ ہے، وہ حقیقت بیان کرتی ہے، مجاز اور قیاسی چیزیں بعد میں آتی ہیں۔ الاصل فی الکلام الحقیقہ، ہر بات میں راجح چیز حقیقت ہوتی ہے۔ اصل کا ایک تیسرا معنی ہے القاعدہ، اصل الشیء، اس چیز کی اصل کیا ہے یعنی قاعدہ کیا ہے۔ مثال کے طور پہ اباحۃ المیتۃ للمضطر على خلاف الاصل، مجبور انسان کے لیے مردار کو جائز قرار دینا یہ خلاف اصل ہے، یعنی خلاف قاعدہ ہے۔ قاعدہ کیا ہے؟ حرام انسان نہیں کھا سکتا، خلاف اصل کیسے؟ مجبور ہے وہ۔ قاعدہ یہ نہیں ہے کہ حرام کھائے، لیکن اضطرار کی حالت میں انسان یہ کھا سکتا۔ نحوی بات کرتے وقت یہ کہتے ہیں الاصل ان الفاعل مرفوع، اصل یہ ہے کہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوگا، یعنی قاعدہ یہ ہے۔ الاصل ان المفعول منصوب، اصل یہ ہے کہ مفعول منصوب ہوتا ہے، تو اصل سے مراد قاعدہ ہوگا۔ اصل کا ایک چوتھا معنی بھی ہے، اصل سے مراد سند ہے۔ محدثین بسا اوقات کہتے ہیں هذا الحديث لا اصل له، اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے، یعنی اس کی سند ہی کوئی نہیں. اصل سے مراد نسب بھی ہوتا ہے، جیسا کہ مورخین کہتے ہیں فلان لا اصل له، فلان شخص کا تو کوئی نسب نامہ ہی نہیں ہے، جانتے نہیں ہے کون ہے وہ. اصل کا چھٹا معنی ہے المقیس علیہ، جس پر قیاس کیا جائے. اور ساتواں معنی ہے المستصحب، یعنی براءۃ الذمہ، بری الذمہ ہونا. الاصل، اصل کیا ہے؟ کہ کوئی بندہ ذمہ دار نہیں جب تک اس کو ذمہ داری دے دی نہ جائے، حتی یثبت خلاف. امام محمد بن عبد الوہاب تمیمی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے، کتابیں ہیں آپ سب کے پاس، تو وہ کتاب جس پہ الاصول الثلاثہ لکھی ہے اس کو کھولیے، اور ثلاثۃ الاصول و ادلتہا کچی پینسل کے ساتھ درست کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام محمد بن عبد الوہاب تمیمی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا. آپ نے متعدد کتابیں پڑھی ہوں گی، اور مزید اللہ عز وجل توفیق سے نوازے آپ پڑھیں گے. کیوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کتاب کا آغاز کیا؟ قرآن مجید کی اقتداء کرتے ہوئے، کہ قرآن مجید کا آغاز بھی کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوائے سورت برات کے ہر سورت کا آغاز بھی ہوتا ہے تو کس کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنت کی اقتداء کرتے ہوئے بھی انہوں نے بسم اللہ لکھی، کیونکہ سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے ملکہ بلقیس کو جو خط لکھا تھا اس کی ابتداء کس سے کی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جو ہرقل کو خط لکھا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے 7، جس خط کا آغاز بھی کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ ورسوله الہ رقل عظیم الروم، اللہ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں جو رحمان الرحیم ہے، یہ خط محمد جو اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اس کی طرف سے ہے، جو روم کا بادشاہ ہرقل ہے اس کے لیے. تیسرا، امام محمد بن عبد الوہاب نے محدثین کے منہج کو بھی سامنے رکھا. محدثین، بہت سارے محدثین نے اپنی کتابوں کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا. چوتھی بات، برکت کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھا. وہ کام جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کیا جاتا ہے، اللہ عزوجلال اسے برکت سے نوازتے ہیں. کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ ببسم اللہ الرحمن الرحیم فہو اقطع. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ کام جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے وہ ناقص ہوتا ہے، وہ مکمل نہیں ہوتا. تو امام محمد بن عبد الوہاب تمیمی رحمہ اللہ نے اس لیے بسم اللہ سے اپنی کتاب کا آغاز کیا. فرماتے ہیں اعلم رحمک اللہ، جان لے اللہ تجھ پہ رحمت فرمائے. علم کے بارے میں آپ پڑھ چکے کہ علم کا معنی کیا ہے، اور علم کی تعریف کیا ہے، اور اس کی فضیلت کیا ہے. رحمک اللہ، شیخ محمد بن صالح العثیمین فرماتے ہیں رحمک اللہ کا معنی یہ ہے اللہ عز و جلال آپ پہ رحمتوں کی برکھا برسائے. جب رحمت آئے گی تو آپ جس مقصد کے لیے اس کو پڑھ رہے ہیں وہ مقصد حاصل ہو جائے گا. جس مصیبت سے آپ بچنا چاہتے ہیں اللہ عز و جلال اس مصیبت سے آپ کو نجات دیں گے. اور اس کا معنی یہ بھی ہے اللہ عز و جلال اپنی خصوصی رحمت کے ساتھ سابقہ گناہوں کو معاف کر دے اور توفیق مزید سے نواز دے تاکہ آپ خیر اور بھلائی کو سیکھ سکیں۔ یہ وہ طریقہ اختیار کیا ہے امام محمد بن عبد الوہاب تمیمی رحمہ اللہ نے، جو انتہائی خیر خواہی، شفقت اور انتہائی محبت کا انداز ہے، اور یہی انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شاگردوں کے ساتھ اختیار کیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 6551، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے سونے دعا دی، اس شاگردوں کے لیے دعا کرنا یہ خیر خواہی کا آخری پہلو ہے، اس سے بڑا کوئی استاد خیر خواہ نہیں جو اپنے شاگردوں کے لیے دعا کرتا ہو۔ اللہم حبب عبیدک و امہ الى عبادک المؤمنین، اے اللہ اپنے اس چھوٹے سے بندے ابو ہریرہ اور اس کی والدہ کو تمام مومنوں کا محبوب بنا دے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 7-5، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ضمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سینے سے لگایا اور فرمایا، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اسے قرآن سکھا دیجئے۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے 3-7-5-6، سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سینے سے لگا کے یہ دعا بھی دی، اللہم علمہ الحکمہ، اے اللہ اسے حکمت و دانائی سکھا دے۔ صحیح بخاری کی ایک تیسری روایت ہے 1-4-3، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ کسی نے پانی کا اہتمام کیا ہے ان کے لیے، تو آپ کو جب پتہ چلا کہ یہ عبداللہ ابن عباس نے ایسا کام کیا ہے تو فوراً دعا دی، اللہم فقہ فی الدین، اے اللہ اس کو دین کی سمجھ اور بصیرت عطا فرما۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے 3823، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم علم الحکمہ مجھے دو مرتبہ دعا دی۔ اور مسند احمد کی روایت ہے والیوم 1 پیج 266، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور ساتھ دعا دی، اللہم فقہ فی الدین وعلمہ التأویل، یا اللہ اس کو دین کی گہری بصیرت عطا فرما اور قرآن کی تفسیر بھی سکھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دعا دی، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 3227، اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو لکھنا بھی سکھا، حساب و کتاب بھی سکھا اور اسے عذاب سے بھی بچا۔ جامع ترمذی کی روایت ہے 3842، اللہ کے رسول نے یہ دعا بھی کی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اے اللہ اسے ہدایت یافتہ بنا، ہدایت دینے والا بنا اور اس کے ذریعے امت کو بھی ہدایت دے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے 3843، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی دی، اللہم اہدی بہ، اے اللہ اس کے ذریعے امت کو ہدایت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تین دعاؤں سے نوازا، جامع ترمذی کی روایت ہے 3827، اور دعائیں کون سی تھی؟ اللہم بارک فی مالہ و اولادہ، اور تیسری دعا اللہم اغفر له، اے اللہ برکت عطا فرما اس کے مال اور اس کی اولاد میں اور اسے بخش دے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 6334، آپ نے فرمایا اللہم اکثر ما لہو وولدہو وبارک لہو فیما اعطیتہو، اللہ اس کے مال میں بھی اور اس کی اولاد میں بھی برکت فرما، زیادہ کر دے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اتنا مال دیا، مدینہ میں ہر باغ سال میں ایک مرتبہ پھل دیتا تھا، ان کا باغ دو مرتبہ پھل دے۔ اتنی برکت آئی کہ حجاج کے زمانے میں 120 پوتے پوتیاں اور دوتے دوتیاں فوت ہو چکے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ دو دعائیں تو قبول ہوگی، بخشش کی بھی میرا رب ضرور دعا قبول کرے گا اور مجھے بخش دے گا۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 مرتبہ ایک رات میں دعا کی، ابن حبان کی روایت ہے 7142، استغفر لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ البعیر 25 مرہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے 22 مرتبہ جنت کی بشارت دی، اور عشاء کے بعد سے صبح تک ایک ہی دعا کی، اللہم رضیت عن عثمان فرض عنہ، اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، اے میرے مالک تو بھی راضی ہو جا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شاگردوں کے لیے، اپنے متعلقین کے لیے اور اپنے چاہنے والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے دعا میں کبھی بخل نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بدر میں اترے ہیں، سنن نبی داود کی روایت ہے 2747، تو وہاں بھی دعا کیا کر رہے ہیں، اللہم انہم حفات فحملہم، اے اللہ ان کے تو پاؤں میں جوتی بھی نہیں ہیں تو ان کی حفاظت فرما، اللہم انہم عراء فاکسہم، ان کے پاس تو لباس بھی پورے نہیں ہیں، اے اللہ تو انہیں لباس عطا فرما، اللہم انہم جیاع فاشبعہم، اللہ یہ سیر ہو کے کھانا بھی نہیں کھا سکے، اے اللہ ان کو سیر کر دے۔ تو صحابی کہتے ہیں جب فتح ہوئی تو ہر شخص جو ہے ایک ایک دو دو اونٹ لے کے آ رہا تھا اور سیر ہو کے گھر واپس آ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تہجد کے وقت آواز سنی قرآن مجید پڑھنے کی، صحیح بخاری کی روایت ہے 2655، تو کہا یہ عباد کی آواز ہے؟ تو سیدہ عائشہ فرمانے لگی جی ہاں، تو فوراً دعا دے دی، اللہم ارحم عباداً، اے اللہ عباد پہ اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرما۔ صرف خوبصورت قرآن پڑھتے سنتے وقت آپ نے دعا دے دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت، اللہ عائشہ کے گناہوں کو معاف فرما پہلے پچھلے۔ تو سیدہ عائشہ مسکرانے لگی کہ اللہ کے رسول یہ کیا دعا، یہاں تک کہ فرماتی ہیں کہ مسکراتے مسکراتے وہ سوال کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول یہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو یہ دعا اچھی نہیں لگی؟ کہا جی ہاں، کہا یہ دعا میں اپنی امت کے لیے ہر نماز میں کرتا ہوں، ابن حبان 7111۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے یہ حکم دیا تھا کہ جب کوئی کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو آمین بھی کہتا ہے اور ساتھ کہتا ہے وَلَكَ بِمِثْل، اے اللہ اس کی دعا کو بھی قبول فرما اور میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں تو وہ بھی قبول فرما، صحیح مسلم 2732۔ یہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک نہیں تھا، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور صلحاء امت کا یہی طریقہ رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، جن کے بارے میں علی بن ابی فزارہ بیان کرتے ہیں کہ میری والدہ اس قدر بیمار تھی کہ اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتی تھی اور 20 سال سے یہی کیفیت، ایک دن مجھے کہتی ہیں جاؤ امام احمد بن حنبل سے کہو میرے لیے دعا کرے، میں گیا،
میں نے جا کے کہا کہ میری والدہ کہتی ہیں کہ دعا کرو، تو آگے سے کہتے ہیں نہیں، اس کو جا کے کہو کہ وہ میرے لیے دعا کرے، ہم زیادہ محتاج ہیں۔ اتنے کہنے کی بات تھی کہ میں تو چلا، ساتھ ہی امام احمد بن حنبل نے دعا کرنا شروع کی۔ ادھر دعا ہوئی، کہتے ہیں جب میں واپس گیا میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، وہی ماں اپنے ہی قدموں پہ چل کے آ کے اس نے دروازہ کھولا۔ اسمعی بیان کرتے ہیں قتیبہ بن مسلم نے جب صفے بنائی دشمن سے لڑائی کے لیے ترکوں کے خلاف اور فتح نہیں ہو رہی تھی، پوچھتے محمد بن واسع کدھر ہیں، واللہ کا ولی کدھر ہے؟ جواب ملا وہ لشکر کے دائیں جانب ہے، جس نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی ہوئی تھی اور دعا کر رہے تھے۔ تو اس وقت قتیبہ بن مسلم فرماتی ہیں تلک الاصبع احب الی من مئتی الف سیف شہیر وشاب طریر، یہ ایک انگلی جو آسمان کی طرف اٹھی ہے یہ ایک لاکھ تلواروں اور جنگ جوؤں سے زیادہ مجھے پیاری لگتی ہے۔ کیوں؟ اس نیک انسان کی دعا کرتے وقت جو انگلی اٹھی ہے اللہ اسے رد نہیں کریں گے، اور اللہ نے فوراً فتح دے دی۔ عطاء السلیمی جو بڑے معروف عالم ہیں، پتہ چلا کہ فلاں شخص جو ہے وہ تو اتنی دیر سے جیل میں ہے، کہتے اچھا دعا کی، جب وہ شخص واپس گیا تو اس وقت تک وہ جیل سے رہا ہو کے گھر پہنچ چکا تھا۔ اللہ عزوجلال آپ کو بھی اتنی برکتوں سے نوازے کہ آپ اللہ عزوجلال کو راضی کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑیں، اور آپ کو وہ علم عطا کرے جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کیا تھا، اور آپ کے اٹھنے والے قدموں کو اللہ مبارک بنائے، اور ایمان اور صحت اور عزت اور خوشی اور برکت والی آپ سب کو لمبی زندگی عطا فرمائے، والدین کے لیے اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ السلام علیکم۔